ألف والله چمبے دل گوٹی میرے من وچ مرشد لائی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق. ناظرین محترم, آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں, مترجم قرآن ہیں, مفکر قرآن ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے. حضرت جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. حضرت جی پہلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ساری عزیز حیدرآباد سے یہ کہتی ہیں کہ تصوف میں حرام سے بچنے پر بہت زور دیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کے یہاں مہمان جائے اور اسے معلوم ہو کہ میزبان کا ذریعہ آمدن درست نہیں, یا اگر کہیں سے کوئی کھانا کوئی بھجوا دے کسی کے گھر, عموماً ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے گھر کھانا بھجوایا جاتا ہے, اگر کوئی کھانا بھجوائے اور یہ پتا ہو کہ بھجوانے والا جو ہے وہ اس کا جو ذریعہ آمدن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور بالخصوص وہ سود سے منسلک ہے, تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف تصوف میں حرام سے بچنے پر زور نہیں دیا جاتا, اسلام نام ہی حرام سے بچنے کا ہے.
بے شک.
اور ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ دین کوئی الگ چیز ہے اور دنیا الگ ہے, ایسا نہیں ہے.
صحیح.
دنیا کے کام شریعت کے مطابق کرنا ہی دین ہے. ساری دنیا بھی دین ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے.
صحیح.
دوسری بات یہ ہے کہ ہم مکلف ہیں کہ خود حرام کا کوئی ذریعہ اختیار نہ کریں.
ٹھیک.
آپ کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں یا کوئی آپ کو کھانا بھجواتا ہے یا آپ کو کوئی دعوت کرتا ہے, تو اس میں آپ اس کے ذرائع جانچنے کے مکلف نہیں ہیں.
نہیں ہے. بالکل ٹھیک.
آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. اب یہودی عورت نے بھی دعوت کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی, جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا, ایک صحابی شہید بھی ہو گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب وقت دنیا سے سفر کرنے کا آیا تو زہر کا اثر تھا, تو حضور دعوت قبول کر لیا کرتے تھے.
صحیح.
تو آپ کسی کے یہاں جاتے ہیں یا کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں کہ اس کا ذریعہ آمدن کیا ہے وہ جانچا جائے, یہ تکلف نہیں ہے اسلام.
صحیح. اچھا نہیں, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ شاید اس حوالے سے کیا ہو, کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو سالکین ہیں وہ اکثر رستے میں کہیں سے کھانا نہیں کھاتے, وہ شاید اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناپاکی کا عنصر اس میں آ جائے. یا وہ
سالکین نہیں کھاتے تو یہ احتیاط کرتے ہیں.
احتیاط کرتے ہیں.
احتیاط تو لازم ہے.
ٹھیک ہے.
یہ احتیاط کرتے ہیں ہوٹلوں کے کھانے میں, اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ تمیز نہیں کرتے پاک پلیت کی, حرام حلال کی.
صحیح.
اور حرام نہ بھی ہو تو اس میں نحوست ہوتی ہے.
صحیح صحیح.
جو کھانا بنانے والے بے وضو اور بے نماز ہوں تو ایک اثر تو اس میں ہوتا ہے, تو یہ نحوست سے بچتے ہیں. آپ نے سوال حرمت کا کیا.
جی جی. نہیں, میں نے شاید, میں نے کہا شاید انہوں نے اس حوالے سے پوچھا ہو.
کھانے تو
اچھی
احتیاط ہے نا.
احتیاط ہے اور یہ کرنی چاہیے.
نحوست سے یا ایسی چیزوں سے جن میں نحوست کا امکان ہو بچنا, وہ ان کی ضرورت بن جاتی ہے.
صحیح.
کیونکہ اگر کوئی ایسی چیز کھا لے تو اس کا اثر دل پہ جاتا ہے, نقصان ہوتا ہے.
بالکل صحیح. بالکل صحیح. اچھا جی, احمد کبیر ہیں اسلام آباد سے, یہ کہتے ہیں کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کافی وضاحت سے ملتا ہے, اسے پڑھتے ہوئے میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مقدر میں ایسا درد دل آیا کہ رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی رہی. حضرت یوسف علیہ السلام صغیر سنی میں باپ سے جدا ہوئے اور حیات مبارکہ مصائب میں گزر گئی. دونوں ہستیوں پہ بہت زیادہ مجاہدہ آیا، لیکن برادران یوسف جن کے سبب یہ سب کچھ ہوا ان پہ گویا آزمائش اس پورے قصے میں نہیں ملتی. گویا حضرت یوسف علیہ السلام کو اعزاز دینے والے تو بچ گئے، ایسا کیوں ہوا؟ انہیں ان کے کیے کی سزا کیوں نہ دی گئی؟
نہیں، اس بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اسے سزا نہیں کہہ سکتے.
صحیح، ایزا انہوں نے کہا.
نہیں، ایزا اور شے ہے، سزا اور شے ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بہت بلند ہے اور ان کے مرتبے بہت بلند ہیں، اور ان کی تربیت، ان کی ترقی، درجات کے لیے مصائب کا آنا یہ ایک الگ شعبہ ہے. نبی کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے کہ پورے روئے زمین پر آسمان نے یہ بھی دیکھا کہ ایک وقت میں صرف حضور اسلام لے کر کھڑے ہوئے.
بے شک، بے شک.
تو آپ پوری دنیا کو، گلوبل ورلڈ کو ایک بندہ کیسے چیلنج کر سکتا ہے جبکہ ساری دنیا بت پرستی میں، شرک میں مبتلا تھی؟ اور پھر چیلنج بھی چھوٹا موٹا نہیں،
جی
کہ تمہارے خدا جھوٹے ہیں، تمہارا دین جھوٹا ہے، تمہارا طرز حیات غلط ہے.
بالکل صحیح،
یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے. جہاں تک برادران یوسف کی بات ہے تو وہ نبی نہیں ہے، قرآن نے ان کے ذکر کو کوئی اہمیت نہیں دی، اتنا ہی ذکر کیا ہے جتنا یوسف علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تعلق سے ضروری.
صحیح صحیح،
ہمیں کیا پتا ان پر کیا بیتی.
بالکل،
لیکن ایک بات جو قرآن بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا، انہوں نے اس لیے کیا کہ یہ نبی بھی ہو جائیں گے، اقتدار بھی لے لیں گے، انہیں ختم کیا جائے. لیکن انہیں نبوت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی، اور انہیں سوالی ہو کر ان کے سامنے جانا پڑا.
بے شک،
یعنی آخری دفعہ جب وہ گئے تو گھر کے ٹوٹے پھوٹے برتن بھی لے گئے تھے، اور انہوں نے یہ نا بزاعت مزجت، ہم تو یہ کوڑا کرکٹ اٹھا لائے ہیں، بے بزاعت سرمایہ ہے ہمارا، تصدق علینا، آپ ہمیں خیرات میں غلہ دے دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہت بڑا اجر دیتا ہے. تو دست سوال تو انہیں دراز کرنا پڑا.
بے شک، بے شک.
اب رہی یہ بات کہ ان پر ایسی آزمائش، تو نبی تو نہیں تھے کہ نبی کے مقام کی آزمائش ان پر آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شاید کیا کیا مصیبتیں ان پر آئی ہوں، قرآن نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی، کیونکہ قرآن انبیاء کا قصہ بیان کر رہا ہے، یعقوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام.
صحیح،
ان کی امپورٹنس ہے، ان کے حالات بیان کر رہا ہے. تو غیر نبی کی وہ امپورٹنس نہیں جو اہمیت نبی کی ہے.
بالکل صحیح.
تو اسے تو
اور جتنا ان کا اس واقعے سے تعلق
ہے اس میں ہی بیان کیا.
حضرت جی، ایک اور سوال ہے ڈاکٹر آصفہ اکرم ہے لاہور سے، یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور یہ میرے لیے، میں بھی جاننا چاہوں گا. یہ کہتی ہیں، حضرت جی میں اسلامیات کی لیکچرر ہوں، اپنی پی ایچ ڈی کی تیاری کے دوران میرے ذہن میں یہ سوال بہت آتا رہا کہ قرآن پاک میں ہے ہم تمہیں ضرور خوف اور بھوک سے آزمائیں گے، اور پھر ایک دوسری جگہ پہ ہے کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں. جب اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں ہوتا تو پھر وہ خوف سے کیوں کر آزمائے جائیں گے؟
تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے. خوف کا مسلط ہونا اور بات ہے، اور خوف کو فیل کرنا، محسوس کرنا، ڈرنا اور بات ہے.
ٹھیک،
ایسے حالات پیدا ہو جانا جو بڑے خوفناک ہوں یہ اور بات ہے.
ٹھیک،
آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ کو ہجرت کرنا پڑی تو کتنا منظر، کتنا خوفناک تھا.
بالکل،
جب آپ جنگل میں تھے، سیدنا ابوبکر صدیق تھے، صرف دو ہستیاں تھیں، کفار مکہ غار کے سامنے پہنچ گئے، چھوٹا سا غار ہے، اور وہ کتنا خوفناک منظر ہے. تو خوف کا وارد ہونا یا خوفناک حالات کا آنا اور بات ہے، لیکن کیفیت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق سے لا تحقرن، کوئی نہ میرا خطرہ محسوس کرو نہ کوئی خطرے کی کوئی بات نہیں، ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے.
سبحان اللہ.
یعنی سبحان اللہ. حالات اہل اللہ پر بھی آتے ہیں لیکن وہ ان سے وہ خوف محسوس نہیں کرتے جو ایک عام آدمی کرتا.
بالکل صحیح. ان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ایک عام آدمی کی ہوتی ہے.
ان کا اعتماد اللہ پہ ہوتا ہے اور وہ اس خوفناک منظر سے ڈرتے نہیں، ان کی طبیعت اس سے پریشان نہیں ہوتی، ان کو سکون رہتا ہے. عام آدمی جو ہے وہ اسی میں مبتلا ہو کر اور سب کچھ بھول جاتا ہے.
بالکل صحیح.
تو یہ فرق ہے.
یہ فرق ہے. بالکل صحیح. حضرت جی، نادیہ متی اسلام آباد سے یہ کہتی ہے، مولانا صاحب اللہ کریم نے شیطان کو ہماری نگاہ سے پوشیدہ بھی رکھا، پھر ہمارے قلوب میں برے خیالات ڈالنے کی طاقت بھی دے دی، اور پھر ہمیں منع بھی فرما دیا کہ اس کی بات نہ مانے. تو یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آتا.
اللہ کریم نے ہمارے دل کو اپنا گھر بنا دیا. ایک حدیث قدسی ہے، لا یسانی ارضی ولا سمائی، کہ میری تجلیات کو میری زمینیں میرے آسمان نہیں سما سکتے. ولیکن یسانی قلب عبد المومن، لیکن مومن کا قلب جو ہے وہ میری تجلیات کو سما سکتا.
سبحان اللہ.
اب جب اللہ موجود ہے دل میں تو شیطان جو غرضی کرتا رہے. ہماری جو ہے نا غلطی یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے اللہ کے نام سے خالی ہے.
صحیح.
اب ایک بندے کو آپ ایٹمی طاقت بھی بنا دیں اور دوسرے کو لاٹھی دے دیں، بندوق دے دیں، تو ایٹمی طاقت اس سے ڈرے گی؟ اس کا کچھ بگاڑے گا؟
حضرت جی، ایک سوال ہے نادیہ متی اسلام آباد سے، یہ کہتی ہیں کہ حضرت جی اللہ کریم نے شیطان کو ہماری نگاہ سے پوشیدہ بھی رکھا، پھر ہمارے قلوب میں برے خیالات ڈالنے کی طاقت بھی دے دی، اور پھر ہمیں منع بھی فرما دیا کہ اس کی بات نہ مانے. تو یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آتا.
اصل بات یہ ہے جی کہ شیطان کو واقعی وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. وہ ہمارے خون میں شامل ہو کر دوڑ سکتا ہے، ہمارے دل میں خیالات القا کر سکتا ہے، لیکن اللہ کریم نے جو طاقت بندے مومن کو دی ہے وہ بہت زیادہ ہے.
ٹھیک.
حدیث قدسی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا، لا یسانی ارضی ولا سمائی، میری زمینیں میرے آسمان یعنی یہ کائنات میری تجلیات ذاتی کو سمو نہیں سکتی. ولیکن یسانی قلب و عبد المومن، لیکن میرے بندے مومن کا دل ان کو سمو لیتا ہے.
سبحان اللہ.
اب جب خود اللہ کی تجلیات دل میں ہوں تو شیطان کو تو لاٹھی سوٹی دی گئی، آپ کو ایٹمی قوت دی گئی. اب اگر آپ ایٹمی قوت ہوتے ہوئے لاٹھی سوٹی والے سے شکست کھاتے ہیں تو یہ ناکامی آپ کی ہے.
بالکل صحیح.
قدرت نے تو آپ کے ساتھ بہت عنایت سے کام لیا. اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ کی یاد سے اور اللہ کے نام سے خالی ہیں. اور یہ وہ شعبہ ہے کہ قرآن کریم نے جس حکم کو سب سے زیادہ دہرایا ہے، میرے خیال میں 36 دفعہ غالباً براہ راست حکم آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اور کچھ 750 مرتبہ بالواسطہ.
سبحان اللہ.
یعنی جس حکم کو 800 مرتبہ دہرایا گیا وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام دل میں سموئیں، اللہ کے نام کا ذکر کریں. تو اگر ایک ایٹمی طاقت اپنی ایٹمی ساری ٹیکنالوجی رکھ کر بھول جائے
اور اسے فائدہ نہ
اسے لاٹھی والے مارتے پھریں تو یہ تو قصور اس کا ہے.
قصور اس کا ہے. بالکل صحیح.
اور شیطان نے قرآن میں موجود ہے، اللہ نے بھی فرمایا کہ تو زور لگا رہے، میرے مخلص بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا. اور خود شیطان نے بھی کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے.
صحیح. مطلب اس کو بھی احساس ہے کہ
وہ پتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا نام ہوگا میں اس کا کچھ نہیں
کچھ نہیں بگاڑ سکتا.
پھر اس کے ساتھ پھر مزید جو رعایت اللہ کریم نے دی وہ یہ ہے کہ کبھی بھولے بھٹکے غلطی سے اللہ کی یاد بھول جائیں اور شیطان کی بات مان لیں تو توبہ کر کے واپس آ جائیں.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اور اس توبہ کے لیے کوئی قید نہیں رکھی کہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا ہو، بلکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر زمین آسمان کو گناہوں سے بھر دیں تو اس کی معافی کے لیے توبہ کافی.
اللہ اکبر سبحان اللہ.
بڑی رعایتیں بھی دی، بڑی سپورٹ بھی کی، لیکن اگر ہم خود ہی اللہ کی یاد کو بھول جائیں تو پھر قصور تو ہمارا ہے،
پھر ہمارا قصور. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا ایک نمبر بار بار ابھرتا ہے، اس کو نوٹ فرما لیجیے، 0333-4955-021. اس پہ ہمیں آپ میسج کر سکتے ہیں، اپنا کوئی بھی سوال ہمیں میسج کیجئے، آپ کا سوال ہم پروگرام میں شامل کریں گے. اور اسی طرح سے اگر ہمیں میل کے تھرو آپ اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ کر لیجئے، questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، وہ سوال ہم اس میں شامل کریں گے پروگرام میں اور رہنمائی لیں گے حضرت صاحب سے. ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پریام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی، مسز اشفاق ہیں، یہ ڈی جی خان سے، یہ کہتی ہیں کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ فلاں نیکی کا بہت ثواب ہے. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ ثواب کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا ہوتا ہے؟
یہ بڑا مزیدار سوال ہے یار، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ کسی نے یہ بھی پوچھا. ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ثواب 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 کہتے رہتے ہیں، یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ثواب
ہے کیا. بالکل صحیح،
ثواب بدلے کو کہتے ہیں.
ٹھیک.
اور جو کافروں کو سزا ملے گی اسے بھی قرآن نے ثواب کہا ہے کہ یہ ان کے کردار،
اچھا،
ان کے کردار کا بدلہ ہے.
بدلہ ہے
ہر صبح بل کفار و ماں کانو یا فالون. کافروں کو کون سا ثواب دیا جائے گا؟ وہی دیا جائے گا جو ان کا کردار
ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک.
حل صبح بل کفار، ثواب ہی کا لفظ ہے کہ کافروں کو کیا ثواب دیا جائے گا؟ وہی دیا جائے گا جو انہوں نے کیا ہے، مکانوں یا فلوں جو وہ کرتے تھے اس کا ثواب مل جائے گا.
اور اگر ہم اگر ہم یہ کہیں کہ جی کافروں کو بھی ثواب ملے گا تو لوگ مارنا شروع کر دیں گے.
اچھا جی، یہ تو جاتے سمجھتے نہیں. ثواب کا مطلب ہے بدلہ.
صحیح.
کافر کو ملے گا تو کفر کا بدلہ عذاب ہوگا، مومن کو ملے گا تو نیکی کا بدلہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہوگی اور اس کے انعامات ہوں گے.
صحیح.
تو ثواب سے مراد ہے بدلہ، اجر، معاوضہ.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک. وہ جیسے آپ کے
جیسا کام ہوگا
ثواب ملے گا. بالکل صحیح. حضرت جی، افرا ہے اسلام آباد سے، یہ کہتی ہیں کہ سورہ بقرہ میں ایک واقعہ ہے کہ انہیں وادی طیبہ میں من و سلوا کھانے کو ملا، مگر انہوں نے کفران نعمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم پیاز کھانا چاہتے ہیں، لہسن کھانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں مولانا صاحب سے بہت احترام سے یہ کہنا بلکہ پوچھنا چاہوں گی، اگر یہ گستاخی ہے تو اللہ کریم معاف فرمائے، کہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ ایک ہی چیز ہر روز نہیں کھا سکتا، اکتا جاتا ہے. اب اگر بنی اسرائیل ایک ہی چیز کھا کر اکتا گئے تو یہ کفران نعمت کیسے ہوا؟ یقیناً کوئی ایسی بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں آئی. یہ نہ سمجھا جائے کہ میں بنی اسرائیل کو فیور کر رہی ہوں.
نہیں نہیں، آپ بنی اسرائیل کو بھی فیور کریں، وہ بھی اس زمانے میں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، امتی تھے، مسلمان تھے. اب آ کے تشلیس میں گرفتار ہو گئے، جب تک انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں بنایا تب تک تو مسلمان تھے.
صحیح، بالکل ٹھیک.
اور گزارش یہ ہے کہ مل جانے والا جو نعمتیں ملتی ہیں ان کی صورت ایک ہو، لیکن ان کے جو فیلنگز، کیفیات یا لذات ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں.
صحیح.
یہ تب پتہ چلے جب ہمارا قلب اس قابل ہو کہ ان چیزوں کو محسوس کر سکے.
بالکل ٹھیک. ان کی لذت کو محسوس.
جنت کے بارے آتا ہے نا جی کہ جنتی ایک ہی پھل کھا رہا ہے، اس سے ایک لقمہ لیا ہے بہت ٹیسٹی ہے، لیکن جب دوسرا لقمہ لے گا تو اس سے زیادہ ٹیسٹی ہو.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو انہیں جو من و سلوا ملتا تھا وہ تھا تو قرآن کیونکہ اجمالی بیان کرتا ہے منو سلوا سے مراد یہ ہے کہ میٹھی چیزیں بھی تھیں اس میں اور نمکین بھی، جو کھانے دو ہی طرح کے ہوتے ہیں.
جی بالکل،
یا میٹھے ہوتے ہیں یا نمکین ہوتے ہیں، اور ساری عمر آپ میٹھا اور نمکین ہی کھاتے ہیں.
جی
تو اس سے یہ مراد نہیں کہ ایک خاص قسم کا ایک ہی کھانا من تھا اور ایک ہی کھانا سلوا تھا.
صحیح، مطلب اس میں ورائٹی تھی،
ورائٹی تھی اور اس کے ٹیسٹ بدلتے رہتے تھے، اور اگر ایک بھی تھا تو بات تو ٹیسٹ کی ہے.
بالکل جی،
تو اس میں تو ہر رکنے میں الگ لذت تھی چونکہ وہ جانے بلا آتا تھا. اور من و سلوا سے مراد ہے کہ انہیں میٹھا بھی اور نمکین بھی دونوں طرح کا کھانا دیا گیا، اور منع کیا گیا کہ اسے استعمال کرو لیکن اس میں بخل نہ کرنا. لیکن انہوں نے گھسیٹ گھسیٹ کر چھپانا شروع کر دیا ایک دوسرے سے.
اچھا،
یہ بھی کیا
اچھا، یہ معاملہ ہوا.
اور پھر ان کے جب وہ مزاج اس سے بگڑے تو پھر کہنے لگے ہمیں کچھ دال پیاز کو اس طرح کی، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تم اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جاتے ہیں، تمہاری بھی پسند کیا ہے.
اچھا سر جی، یہ بڑی عجیب سی بات مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ سامنے نظر آ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کھانا آ رہا ہے اور ہمیں اتنا، تو پھر انحراف کر دیا اور پھر اس سے.
میرے بھائی، ہم قدرت کے کمالات دن بھر کتنے دیکھتے ہیں.
صحیح، بے شمار جگہ جگہ،
یہ سورج کا طلوع و غروب، یہ شب و روز کا آنا جانا، یہ صحت و بیماری، یہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے، آپ کبھی اگر وائلڈ لائف دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ جو کیڑے مکوڑے بھی دکھاتے ہیں، کیسا عجیب سا نظام چل رہا ہے. یہ سارا ہمارے سامنے، ہم بھول کر پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں.
صحیح،
یہی تو آزمائش ہے.
اللہ
کہ ہمارے سامنے کیا قدرت کی نشانیاں کم ہیں،
بے شمار.
ہم نے کل دیکھا ایک عظیم حکمران عرب کا بادشاہ، اسے ہوئی کفن پہنا کر مٹی میں دفن کر رہا ہے. کہاں تخت شاہی، کہاں گور و کفن اور قبر کی مٹی. تو کیا ہمیں کوئی احساس ہوتا ہے ہم عظمت باری کا، یا ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟
یہ انسان کا احساس اتنا سخت کیوں ہے؟ مطلب اس کو کیوں
سخت نہیں ہے؟ اصل جو بات میں نے پہلے عرض کی کہ اللہ کی تجلیات کا مسکن ہے دل.
صحیح،
جب تک اس میں وہ نہ ہو وہ اپنا کام ہی نہیں کرتا. آپ کی گاڑی میں پیٹرول ہی نہیں، آپ کہتے ہیں کار بڑی قیمتی ہے مجھے لے کے نہیں، لے کے کہاں جائے گی بھائی؟
صحیح،
آپ کے سینے میں، میرے سینے میں دل ہے، دل دارند و محبوب نظارہ، دل ہے اس کے اندر، اس کا محبوب نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ اس کو.
بالکل صحیح،
تو اصل مصیبت یہ ہے کہ ہمارے دل یاد الہی سے خالی ہو چکے ہیں.
صحیح،
اسے پھر سے بھر لو تو پھر وہی رونق آ جائے.
اللہ حضرت جی آگے چلتے ہیں. راحت بھٹی لاہور سے، یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کو اوصاف ملوکیت پیدا کرنے چاہیے. کیا یہ دو متضاد باتیں نہیں ہیں؟
یہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، یہ قول کسی قرآن و حدیث کا نہیں ہے، شاعر کا ہے.
صحیح،
اس کی کوئی سند نہیں،
اس کی کوئی سند نہیں. ٹھیک،
جہاں تک بات انسانی عظمت کی ہے تو انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں. نیک اللہ کے بندے جو ہیں اہل اللہ، عام فرشتوں سے بہتر ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر مومن جو نجات پا جائے گا وہ فرشتوں سے افضل زندگی گزارے گا. جنت کی نعمتیں اس کے لیے ہیں، فرشتوں کے لیے تو جنت دوزخ برابر ہے، وہاں بھی ڈیوٹی کریں گے، وہاں بھی ڈیوٹی کریں گے. انہیں نہ جنت کی راحت سے سروکار ہے، نہ دوزخ کے عذاب سے سروکار.
بالکل ٹھیک،
تو اللہ کے جو بندے انبیاء ہیں فرشتوں سے بہتر ہیں، اللہ کے ولی نیک لوگ جو ہیں وہ عام فرشتوں سے بہتر ہیں. تو یہ تو ایک اصول ہے شریعت کا.
اچھا، اس میں ایک بات جو بھی، یہ عام فرشتے اور خاص فرشتے، یہ
ہاں خاص فرشتے، فرشتوں کے بھی سردار جیسے جبرائیل امین، اسرافیل یا دوسرے جو عام فرشتے ہیں،
उनके दर्जा तला
की दर्जा बंदी है ना।
अच्छा वहां पर
दर्जा बंदी है
ना। बिल्कुल सही,
वहां भी आम भी है, खास भी है, खसल खास भी है।
अच्छा इसमें वो उनका कहना है कि इंसान को औसाफ़े मुल्कियत पैदा करना।
हाँ बिल्कुल, औसाफ़े मुल्कियत से मुराद ये है जैसे आप रोजा रखते हैं।
सही,
अब न खाना न पीना ये फरिश्ते की सिफत है।
ठीक है,
आपने इख्तियारी तौर पर जब अल्लाह के हुक्म से एक वक्त तक हलाल खाना पीना भी छोड़ दिया तो ये आप में एक फरिश्ते जैसी सिफत आ गई। इन औसाफ को औसाफ़े मलकूती कहते हैं। इसी तरह जब आप नमाज पढ़ते हैं तो कायनात से कट कर सिर्फ अल्लाह से यकसू हो जाते हैं। अब ये फरिश्ते की सिफत है कि उसे दुनिया की जो आलम की परवाह नहीं है, उसका काम है जो अल्लाह का हुक्म आए उसकी तामील करे।
सही,
तो औसाफ़े मलकूती जब आते हैं तो एक पाकीज़गी एक तहारत बदन में आती है जो तजल्लियात बारी और कुर्ब इलाही को अपने अंदर समोती है। तो वो पाकीज़गी या वो तहारत जो है उसे औसाफ़े मलकूती कहते हैं, इन पाकीज़ों में।
सही,
तो वो आप हासिल करते हैं तो उसमें कुर्ब इलाही हासिल होता है, उसकी कैफियात महसूस होती है, वरना तो अल्लाह हर जगह मौजूद है।
बिल्कुल सही। अच्छा अजय जी, एक फरिश्तों के हवाले से एक सवाल है। कहा जाता है कि फरिश्ता या फरिश्ते अल्लाह मियां से जाके कहेंगे कि तेरे फलां बंदे को ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और अल्लाह मियां उन्हें हुक्म देंगे कि उसको ये कर दे, फिर वो आएंगे और फिर वो जाके अल्लाह मियां से। तो फरिश्ते अपने तौर पर कुछ कह सकते हैं उनकी अपनी अपने जहन से या अपने दिमाग से कि वो ये हो गया जी अल्लाह मियां?
वो एक निजाम मुकर्रर है, अल्लाह मियां खुद हर जगह मौजूद है, हर चीज जाती तौर पर जानता है। ये फरिश्तों का निजाम अल्लाह ने इंसानों के लिए बना दिया। जब जवाब तलबी होगी तो इंसान कहेंगे अल्लाह ये तो मैं झूठ न भी बोले तो बहुत सी चीजों से याद ही नहीं हूं।
सही,
यानी काफर तो झूठ भी बोलेगा।
ठीक है,
लेकिन मोमिन अगर झूठ नहीं बोलेगा तो बहुत सी चीजों से याद ही नहीं होगी। उस वक्त वो फरिश्ता आएगा ना, मैं ये देखो तुमने ये किया था, मैंने उसी वक्त लिख लिया था। तो ये इंसानों पर दलील कायम करने का एक तरीका अल्लाह ने बना दिया, वरना अल्लाह करीम हर चीज को जाती तौर पर जानते हैं। कोई फरिश्तों का मोहताज तो नहीं है,
नहीं है,
लेकिन उसने सारी कायनात को असबाब से जोड़ दिया है। ये अजीब उसका अपना निजाम है, एक जरा होता है उसमें फिर तब्दीली आती है, फिर उससे कोई चीज पैदा होती है, दरख्त बनता है। क्या है, सारी वो खाक ही जमा होकर बन रहा है ना दरख्त।
बेशक,
लेकिन वो सबब है कि आप उसमें बीज डालें, उस पर पानी डालें, उस पर मिट्टी दबाएं, उसके असबाब मुहैया करें, फिर वो उगना शुरू होगा, फिर उसकी देखभाल करें, ये असबाब बना दिए। तो सारा निजाम इस तरह चलता है, उसी सबब में से एक सबब फरिश्ता भी है।
फरिश्ता भी है, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर आसफा अकरम लाहौर से ये कहती हैं कि सूरह बकरा में है अल्लाह ताला ईमान वालों के दोस्त हैं, उन्हें अंधेरों से उजाले की तरफ निकाल कर लाते हैं, और जो लोग काफर हैं उनके दोस्त शैतान हैं जो उन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ लाते हैं। मेरा सवाल यह है कि मोमिन किन अंधेरों में होता है और काफर के पास कौन सी रोशनी होती है?
काफर के पास रोशनी नहीं होती, काफर के पास अंधेरे ही होते हैं और उसे मजीद अंधेरे में धकेल दिया जाता है। और नूर ईमान की यह खासियत है कि अगर उसमें कुछ छोटी मोटी कमजोरियां हों भी तो वो दूर होना शुरू हो जाती है और वो नेकी की तरफ चल पड़ता है।
सही,
ये बड़ी खूबसूरत आयत है, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह हर ईमान वाले का दोस्त है। यानी जो बंदा ईमान कबूल करता है या जो बंदा कलमा हक कबूल करता है उसे वो वलीयुल्लाह है, उसे अल्लाह की तरफ से विलायत आसन।
सही,
एक तो हम वलीयुल्लाह कहते हैं ना, ये बंदा अल्लाह का दोस्त है, उसकी हमारे पास कोई सनद नहीं है, हमारा गुमान है या हमारा ख्याल है या हमारा अंदाजा है। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि जो भी ईमान लाता है मैं उसका दोस्त हूं।
सही,
अब उसका काम है कि वो दोस्ती निभाए।
ठीक,
अल्लाह की तरफ से दोस्ती की सनद मिल गई।
बिल्कुल सही।
अब उसका काम है कि वो दोस्ती में खलल न डाले, उसकी मर्जियात के खिलाफ न जाए, उसकी पसंद के खिलाफ न जाए, उसकी हुक्म अदूली न करे। تو یہ حکم عدولی نہ کرنا جو ہے, جو کمیاں کمزوریاں وہ ظلمات ہیں, جو اطاعات اور نیکیاں ہیں یہ نور ہیں. تو مومن کا سفر نیکی کی طرف شروع ہو جاتا ہے, اور انسان ایسا ہے کہ کوئی اس کا پرزہ تبدیل کر کے آپ اوورآل نہیں کر سکتے. یہ جستہ جستہ ایک ایک چیز سے سفر کر کے دوسری چیز کی طرف جاتا ہے.
صحیح.
اور اگر سارا نور میں بھی ہے تو مزید نور میں جاتا ہے, ہر قدم پہ ترقی ہوتی ہے, ہر گام پہ مزید قرب الہی نصیب ہوتا ہے. کافر پہلے سے تاریکی میں ہے, اللہ سے دور ہے, ایمان سے خالی ہے, پھر آگے اور نافرمانی کرتا ہے تو مزید تاریکی میں دھستا چلا جاتا ہے. جہاں کفر ہوتا ہے وہاں شیطان اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے کہ چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں.
صحیح.
جہاں ایمان آتا ہے وہ دست قدرت اسے تھام لیتا ہے.
سبحان اللہ. ناظرین محترم, آخر میں ایک بار پھر میں آپ کو اپنا فون نمبر بتانا چلوں کہ جس پہ آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجئے, 0333-4955-021. اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں questions@almurshid.tv. اس کے اوپر اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیج دیجئے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ بشرط زندگی آئندہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, اسی دن اسی وقت اور اسی چینل کے اوپر. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.